السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. انما الصدقات، یہ صدقات یا بے شک یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور اللہ کے راہ میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کو جاننے والا اور دانا اور بینا ہے. یہاں پر فرض صدقے کی بات کی گئی ہے، یعنی زکات کی، کیونکہ آگے جو فریدتا من اللہ کا لفظ آ رہا ہے اس سے مراد دراصل یہ زکات ہے، اور اس کے لیے بھی صدقات ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اس میں سے صدقات میں سے وہ صدقہ جو فرض ہوتا ہے جسے ہم زکات کہتے ہیں. یہاں پر زکات کے 8 مداد بتائے گئے ہیں کہ زکات کی رقم کن کن کاموں میں اور کہاں کہاں خرچ ہوں گی. ویسے تو یہ دراصل مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرے، خذ من اموالکم، کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے اور غریبوں میں تقسیم کی جائے. لیکن چونکہ جہاں پر اب کہیں اسلامی نظام موجود نہ ہو، تو اگر انفرادی طور پر بھی لوگ زکوٰۃ دیں گے تو ادا ہو جائے گی. یہاں پر صدقات سے مراد دراصل واجب ہے، واجب صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ جسے ہم کہیں گے. ایک تو آیت کا آغاز انما سے کیا گیا ہے جو کہ قصر کے صیغوں میں سے ہے، اور صدقات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے، یعنی یہ صدقات کی جنس، یعنی صدقات کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، تو یہ والی جو جنس ہے صدقات کی، یہ دراصل زکوٰۃ ہے جس کو 8 قسموں میں تقسیم کیا جا رہا ہے جو آیت میں بتائی گئی ہیں، اور ان کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کی جائے گی. اب اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ 8 مصارف تو ہمارے سامنے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ، بعض منکرین حدیث زکوٰۃ کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی صدقات کی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر جب عمل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل قرآن کا عملی نمونہ تھے. آپ کے بارے میں آتے کانا خلقہ القرآن، اور آپ نے عمل کر کے دکھائی، اور آپ نے 2.5% زکوٰۃ سب سے وصول کرنے لگائی اپنے صحابہ کرام کو بھیج کر جو عاملین زکوٰۃ ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے. آپ کو معلوم ہوگا اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے، کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے، زبان سے کلمہ کہتے، نماز کے لیے بھی آتے تھے مسلمانوں کی مسجدوں میں، لیکن صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک رسی پر یا چند بکریوں پر بھی زکوٰۃ دیتے تھے، اور اب اگر وہ انکار کرتے ہیں تو میں ان سے ضرور جنگ کروں گا. اور پھر صحابہ کرام نے آپ کے اس قدم کو ناپسند نہیں قرار دیا تھا، بلکہ انہوں نے ساتھ دیا تھا. تو زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کسی ہیلوں بہانوں سے زکوٰۃ سے بری ذمہ نہیں ہوا جا سکتا. تو یہ 8 مداد جو بتائے گئے ہیں اس میں صرف ایک مد ایسی ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کہاں خرچ کی جائے گی. پھر ضروری نہیں کہ آپ یہ 8 مداد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں، بلکہ اگر آپ کسی ایک کو بھی خرچ کے لیے دیتے ہیں اور وہ صاحب حیثیت ہو جاتے، نہیں کم از کم ایک شخص کو آپ نے زکات دی جو کہ مستحق تھا، اور اس سے پھر وہ خود اپنا بزنس شروع کرتا ہے اور اگلے سال زکات کا مستحق نہیں رہتا، تو یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، للفقراء کی بات آئی ہے اور مساکین کی بات آئی ہے. اب یہاں پر اس کی تھوڑی سی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، اور اس کی تعریف ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے. فقیر اور مسکین چونکہ بہت ہی قریب قریب ہیں تو بہت ملتے جلتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے. بعض اوقات فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں تھوڑا اختلاف بھی ہے، لیکن حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسکین کسے کہتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکینت اپنے اوپر تاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ وہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے. صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم میں بھی آئی ہے کتاب الزکات. تو حدیث میں دراصل مسکین ایسے شخص کو قرار دیا گیا ہے، لیکن عبداللہ بن عباس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ جو گداگر ہو، گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو، اور وہ فقیر کو کہتے ہیں کہ وہ نادار ہونے کے باوجود بھی سوال نہیں کرتا. لیکن حدیث بخاری اور مسلم کی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہاں پر مسکینت کے لفظ میں دراصل عاجزی اور درماندگی، بے چارگی اور ذلت کے مفہوم شامل ہیں. تو اس اعتبار سے مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہوں. جیسے بھی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. تو مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت پر مال نہیں پاتا، اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے، گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہو. تو یہ مسکین کی تعریف ہوئی. والعاملین علیہا، یہ عاملین علیہا دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے جن کو حکومت نے عامل مقرر کیا ہے، اور جا کر لوگوں کے مالوں کی شرح متعین کرتے ہیں کہ کتنا مال ہے، دیکھتے ہیں، پھر اس پر زکوٰۃ مقرر کرتے ہیں اور لوگوں سے زکوٰۃ لے کر واپس آتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا فقیر، ایک ہو گیا مسکین، اب یہ عاملین. تو حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی اور تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر مامور ہوں، یہ وہ لوگ ہیں. اور اس کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے، وہ لوگ عاملین زکوٰۃ اگر بنتے تو اللہ کے رسول پہلے ہی ان سے کہہ دیتے کہ چونکہ آل ہاشم پر زکوٰۃ اور صدقہ یہ حرام ہے، تو اگر تم فری میں یہ خدمات انجام دینا چاہتے ہو تو کرو، ورنہ تمہیں زکوٰۃ کی مد میں سے پھر تنخواہ نہیں ملے گی. تو یہ بات ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی عملہ ہوگا حکومت کی طرف سے، جو مقرر کیا گیا عملہ ہوگا، اس کو اسی زکوٰۃ میں سے معاوضہ یا تنخواہ دی جائے گی. جیسے کہ عبداللہ بن سعدی کہتے ہیں کہ دور فاروقی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئے، انہوں نے مجھے کہا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو اس میں وہ ابن سعدی کے پاس آئے اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو، اور جب تمہیں اس کی اجرت دی جائے تو تم اسے ناپسند کرتے ہو. میں نے کہا ہاں. انہوں نے پوچھا، پھر اس سے تمہارا کیا مطلب ہے، یعنی یہ والی آیت سے. میں نے جواب دیا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں اور مال بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کر دوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے. اللہ کے رسول مجھے کچھ دیتے تو میں کہہ دیتا کہ یہ آپ اسے دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لے لو، اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو. اگر تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم اس کے حریص نہ ہو اور نہ ہی اس کا سوال کرنے والے ہو تو اس کو لے لیا کرو، اور اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو پھر اس سے عاملین علیہا کی تعریف متعین ہوتی ہے کہ اسی زکوٰۃ کی مد میں سے ان کی تنخواہیں بھی ادا کی جائیں گی جو اس کام پر مامور ہیں. اس کے بعد پھر ہے مؤلفت القلوب. مؤلفت القلوب، ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی مدد کرنے پر امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، یا پھر دوسرا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے مدد دینے کی ضرورت ہو، اور تیسرا وہ افراد بھی ہیں جن کو مدد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں گے۔ تو یہ ساری جتنی صورتیں آتی ہیں یہ تالیف قلب کی صورتیں ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے وہ لوگ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اب اس میں سے تھوڑا سا اختلاف ہے الگ الگ فقہا کے نزدیک۔ احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا ہے، امام شافعی کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ کافروں کو نہیں دی جائے گی، فاسقوں کو دی جا سکتی ہے، لیکن یہ دونوں بھی بات پر کسی کا اتفاق اور اجماع نہیں ہوا۔ ابھی بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے، حالات جیسے ہوں یا حالات کا تقاضا دیکھ کر ہر دور میں اس مصرف پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ یعنی ابھی بھی آپ کو لگتا ہو، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم جب ریورٹ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، تو چونکہ ان کی فیملی ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو ایسے لوگ شروع میں اسٹیبلش نہیں ہو پاتے، اور خصوصاً ان کی جابس وغیرہ بھی چلی جاتی ہیں، کمپنیز بھی ان کو اپنے یہاں سے نکال دیتی ہیں، یا ان کو دربدر ہونا پڑتا ہے کیونکہ لوگ ان کی جان کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ پھر ایسے غیر مسلم لوگ جو کہ ابھی اسلام قبول کیا، کوئی لڑکیاں ہیں جیسے، اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو ان کے لیے بھی اسی میں سے رقم خرچ کی جائے گی۔ اور وہ لوگ جو کہ مالدار ہیں اور غیر مسلم ہیں، اسلام بھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں مسلمانوں کو، اور کہیں پر سرحدوں پر کہیں ایسے کمزور مسلمان ہیں جن سے دوسرے قوموں کا ان پر حملہ کرنے کا اندیشہ ہے، اور یہ لوگ وہاں پر مسلمانوں کی مدد کرنے کو تیار ہیں، تو اس صورت میں ایسے غیر مسلموں کو بھی ان مدد سے رقم دی جا سکتی ہے۔ پھر ہے گردنیں آزاد کرانے میں۔ تو یہاں پر کچھ علماء کرام اس کو مکاتبت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مکاتبت وہ ہوتی ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ غلام ہوا کرتے تھے، اور وہ غلام اگر اپنے مالک سے یہ طے کرتا کہ میں آپ کو اتنی اتنی رقم دے دوں گا اتنے سال میں، تو پھر آپ مجھے آزاد کر دیجئے گا، تو مالک کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ غلام رقم جمع کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے، اب اتنی رقم پوری نہیں ہوئی، تو اب اگر کوئی آ کر اس غلام کو اپنی زکوٰۃ میں سے رقم دے دے اور اس کے مالک سے اس کو آزاد کرا لے، تو اس کے لیے۔ لیکن یہ صرف مکاتبت کے لیے ہی نہیں ہے، بعض دوسرے غلاموں کو چھڑانے کے لیے بھی یہ زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جاتی ہے۔ تو دیگر علماء نے مکاتب وغیرہ یا ہر قسم کے غلام مراد لیے ہیں، اور امام شوکانی نے اسی رائے کو دراصل ترجیح دی ہے کہ کوئی بھی غلاموں کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ آج کل غلاموں کی تو اقسام نہیں ہے، اس پر علماء کرام نے بیٹھ کر اجتہاد بھی کرنا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ اس رقم کو، اس مد کو اب ہم کس طرح سے آج استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کچھ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ آج کل کوئی غیر مسلم، یعنی آج کل آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان جو کہ مجرم نہیں ہیں، بے گناہ مجرم جیلوں میں زبردستی بند کیے جاتے ہیں صرف اپنے مسلمان ہونے کی بنا پر، تو ان کو بھی اس میں لایا جا سکتا ہے۔ یعنی گردنیں چھڑانا ہے نا، تو گردنیں چھڑانے میں یہ معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ ایسے قیدیوں کو بھی چھڑایا جائے۔ غارمین، اس سے مراد مقروض لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کی نان و نفقے اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے ہوں، اور ان کے پاس اتنی رقم بھی نہ ہو جس سے وہ اپنا قرض ادا کر سکتے ہوں، یا اتنا سامان بھی نہیں ہے جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اچھے لوگ ہیں، صاحب ضمانت ہیں، تو کسی نے ان کی اگر ضمانت دی تو اس صورت میں ان کو بھی زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، فصل تباہ ہو جاتی ہے، بزنس خسارے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی بنا پر وہ مقروض ہو جاتے ہیں، تو ایسے سب افراد کی زکوٰۃ، ایسے سب افراد کی مدد زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جو بینکوں سے سود لے لے کر بزنس کرتے ہیں، اور پھر بزنس ٹھپ ہو گیا یا نقصان ہو گیا تو بینکوں کا قرضہ ان سے ادا نہیں ہو پاتا، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے، سرمایہ دار نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آلریڈی جو بینک سے لون لیتے ہیں وہ خود ہی ناجائز طریقہ ہے۔ پھر یہ جو آخری مد آ رہی ہے، فی سبیل اللہ، اور یہ فی سبیل اللہ کا معنی اور مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے مین تو مقصد اس کا یہ ہے اور معنی یہ ہے کہ جہاد، یعنی جنگی سامان، مجاہدوں کی ضروریات کے لیے جو سامان ہوتا ہے وہ، ان سب پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے، اور حدیث میں حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، یا کچھ لوگ مسجدیں بنانے کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی خرچ کرنا جائز قرار دیتے ہیں۔ فی سبیل اللہ میں سب کچھ آئے گا۔ اور آخری ہے ابن السبیل، اس سے مراد ہے مسافر، یعنی اگر کوئی مسافر، چاہے اپنے گھر پر وہ کتنا بھی مالدار ہو، لیکن سفر میں وہ مقروض ہو گیا ہو، اس کا سامان کھو گیا ہو، یا پھر اس کا کوئی سامان چوری ہو گیا ہو، تو اپنے وطن میں وہ صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کہیں اور ایسا بے یار و مددگار پایا جائے تو اس کی مدد بھی زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی، اور یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم نافذ کیا گیا کیوں رکھا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اور اس کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں اتنی خوشحالی آ گئی کہ دنیا دیکھ کر حیران تھی۔ آج بھی تاریخ میں اگر تاریخ آپ پڑھیں، ہسٹری آپ پڑھیں، تو غیر مسلم خود اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور اس نظام کو اپنانے کی کوشش جاری ہے آج کل غیر مسلموں میں۔ ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے۔ سودی نظام دراصل اس قدر معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور ایک طرح سے وہ ناسور بن چکا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ عیش آرام لوگوں کو میسر آ گیا، لیکن اندرونی طور پر ہر ایک پریشان ہے، بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ اس طرح سے اس قدر مادہ پرستی میں مبتلا کر دیا گیا ہے لوگوں کو کہ ان کی زندگی کا مقصد، یعنی جو مٹیریلزم کی طرف بھگایا جا رہا ہے، اس کی جو ترغیب دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، اپنی ضروریات تو دور کی بات ہے، ضروریات تو سمجھیں چلے اچھی بات ہے کہ ضروریات پر خرچ کریں، لوگ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ خواہشات پر خرچ کرنے کے لیے قرضے پر قرضے لیے جاتے ہیں، ماسٹر کارڈ ہیں، ڈیبٹ کارڈ ہیں، ویزا کارڈ ہے، کیا کیا کون کون سے کارڈ ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں۔ تو سود کا بالکل اپوزٹ نظام زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اگر زکوٰۃ کا نظام آج رائج ہو تو یقین جانیے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان غریب نہ رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے دور میں آپ دیکھیں کہ جب یہ نظام رائج تھا تو کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں افریقہ سے، مصر سے ان کو خطوط آنے لگے کہ امیر المومنین زکوٰۃ اتنی جمع ہے بیت المال میں، اس کا کیا کریں۔ انہوں نے حکم دیا کہ غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ جواب آیا کہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی غریب ہی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ کہا کہ غلاموں کو آزاد کرایا جائے۔ کہنے لگے غلاموں کو بھی آزاد کرایا جا چکا، اس کے باوجود بھی رقم بچی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر دوسرے علاقوں میں بھیج دو تاکہ وہاں کے غلاموں کو آزاد کرا دیا جائے۔ ایسا ہوتا تھا، اتنا خوشحال نظام قائم ہو گیا تھا کہ لوگ اپنا صدقہ، اپنی زکوٰۃ لے کر گھومتے، ایک ایک سے پوچھتے کہ کوئی ہے لینے والا، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ بتائیں ذرا بھلا، اتنا بہترین انتظام، اتنا بہترین نظام۔ تو اسلامی جو سسٹم ہے، جو معاشی سسٹم ہے، دراصل اسلام یہی تو مساوات قائم کرتا ہے۔ اسلام دولت کو برا بھلا نہیں کہتا، اسلام نہ یہی کمیونزم کی طرف ہم کو لے جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک زمانے میں رشیا میں اتنا کچھ ہوا، اور یہ نئے نئے جو ازم آئے، کمیونزم، مارکسزم، اور بھی بہت سارے سرمایہ دارانہ نظام جو بھی آئے، سب اپنی موت آپ مر گئے۔ کچھ جگہ تو ایسا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا، ایک شخص اگر اپنی محنت سے، وہ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ 1,00,000 روپیہ کما رہا ہے، اور ایک شخص مزدور ہے، وہ 10,000 روپیہ کما رہا ہے، تو وہ جو 1,00,000 کما رہا ہے، اس کو ہر حال میں اپنی تنخواہ سے صرف وہ 25,000 لے گا یا 30,000 لے گا، باقی کے 70,000 وہ گورنمنٹ کو دے دے گا، گورنمنٹ سب کو تقسیم کرے گی۔ تو یہ بھی ظلم ہے کہ ایک شخص کی محنت کی کمائی زبردستی اس سے لے کر دوسرے کو کیوں دی جا رہی ہے۔ تو یہ تو اور الٹا انسانوں کے اندر ایک طرح سے کینہ، حسد اور شورش پیدا کرنے کا جواز بنتا ہے۔ تو اسلام جو نظام دیتا ہے بہت ہی بہترین نظام ہے، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے فرض ہے، تو اس لیے کسی پر بار بھی نہیں ہوتا، کسی کو کوئی حکمران سے شکایت نہیں ہو سکتی کہ آپ نے ہمارا مال زبردستی کیوں ہتھیایا۔ تو سال گزر جانے پر اگر آپ صاحب نصاب ہوں، آپ مالدار ہیں اور نصاب سے اوپر آپ کے پاس مال ہے، تو اس صورت میں 2.5% اس کو دینا ہوگا، چاہے نقدی ہو، چاہے زیورات کی صورت میں ہو، یا سکے ہو، یا جو بھی کچھ ہو، کرنسی ہو۔ تو ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس پر ایک قمری سال گزرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، وہ کوئی ہیلے بہانے نہیں تراش سکتا۔ اور اگر اس کو اجتماعی لیول پر ہم نافذ کریں تو یقین جانیے کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ کوئی ایک فائدہ نہیں، ہزاروں فائدے ہیں، کئی فائدے ہیں اس کے۔ کسی نے کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ اگر جو خاص طور سے ہمارے ایشیا کی جو زمین ہے، ہندوستان پاکستان کی، تو ان زمینوں پر اتنی خالی جگہیں پڑی ہیں، جنگلات ہیں اور بہت زرخیز زمینیں ہیں، ان زمینوں پر اگر ہم پیداوار گرو کرنا شروع کر دیں اور جو بے روزگار ہیں ان کو وہاں پر روزگار سے لگا دیں کہ تم یہاں پر کھیتی باڑی کرو اور اس کا تم خود کرو، حاصل کرو جو بھی کچھ منافع ہوگا، تو وہ زکوٰۃ کی رقم، اگر سارے مالدار لوگ ایمانداری سے زکوٰۃ دیں اور وہ زکوٰۃ کی رقم وہاں استعمال کی جائے، تو یقین جانیے کہ کچھ ہی دنوں میں ایک تو اناج کی فراوانی ہو جائے گی، لوگ روزگار سے لگ جائیں گے، اور اتنے بڑے جو جنگل بیکار پڑے ہیں وہ کام میں آ جائیں گے، کارآمد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ریشو دیکھا جائے تو ہمارے ممالک کے لوگ پاورٹی سے نیچے، یعنی اتنی زیادہ غربت ہے کہ جو خط غربت ہے اس خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، 50% سے زیادہ لوگ، یعنی اتنا ریشو خطرناک ہے۔ تو اب اگر ایسا کیا جائے کہ زکوٰۃ، مالداروں سے زکوٰۃ اگر برابر وصول کی جائے، اگر ہر کوئی ایمانداری سے زکوٰۃ دے اور ایک جگہ وہ کلیکٹ ہو، اور اس زکوٰۃ سے گھر بنائے جائیں، اتنی جو خالی زمین ہے وہاں اگر گھر بنائے جائیں، تو اس کے لیے پھر دیکھیں گھر، ان اتنے سارے گھر بنانے کے لیے جتنا جو مال لگے گا وہ سارا مال ایک تو خریدا جائے گا تو بزنس بڑھے گا، پھر اتنا مال خریدیں گے تو اس کے لیے اتنے مزدور لگیں گے گھر بنانے کے لیے، تو جو بے روزگار ہیں وہ ان کو روزگار مل جائے گا، اور جو بے گھر ہیں ان کے لیے گھر بن جائیں گے، کتنا فائدہ ہو سکتا ہے آپ بتائیں، لیکن کون کرے؟ آج کا المیہ ہی تو یہ ہے نا کہ ہماری تو آپس میں کھینچا تانی چلتی ہے، ہر طبقہ، ہر بڑا طبقہ اپنے نیچے والے طبقے کے حقوق سلب کر لیتا ہے، وہ جن لوگوں کو مدد کے لیے آمدنی یا جو پیسہ دیا جاتا ہے، جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ خود اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، نیچے آنے ہی نہیں دیتے بیچاروں کی مدد کے لیے۔ تو اگر صحیح زکوٰۃ سسٹم رائج کیا جائے آج، تو یقین جانیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو۔ تو یہاں پر یہ تو 8 مداد بتائی گئی ہیں، لیکن فی سبیل اللہ دراصل یہ بہت ہی واسط میدان ہے، سمجھیں، اس میں دین کی تبلیغ کے لیے جو بھی کام کیے جائیں گے وہ سب اس میں آئیں گے۔ کہ کوئی اگر دین کی تبلیغ کے لیے جیسے مدرسے بناتا ہے، یا پھر دین کی تبلیغ کے لیے کتابیں چھاپی جاتی ہیں، کوئی ریسرچ سینٹرز ہیں جہاں پر اللہ کے دین کے تعلق سے یا کوئی بھی تعلق سے کوئی ریسرچ ہو رہی ہو، تو وہ سب اس میں آ جائیں گے۔ تو نیک کاموں میں صرف کریں، یعنی فی سبیل اللہ کوئی بھی نیک کاموں میں، تو اس سے پھر مراد ہر قسم کی جدوجہد، جس سے مقصد کیا ہے کہ کفر کے نظام کو ختم کرنا اور اس کی جگہ اسلامی نظام کو قائم کرنا۔ اب اس جدوجہد میں جو لوگ بھی کام کریں، ان کو سفر خرچ کے لیے، سواری کے لیے، آلات اور اصلاح کے لیے، سر و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے، چاہے وہ خود کھاتے پیتے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پھر اسی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فی سبیل اللہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جہاں کہیں پر بھی کام ہو رہا ہو، ان سب میں یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے مرحلے ہوں یا پھر میدان جنگ میں قتال فی سبیل اللہ ہو، ہر جگہ یہ رقم خرچ کی جائے گی۔ تو لہذا ہم کوشش کریں کہ زکوٰۃ اجتماعی طور پر دیں، کم از کم کوئی ایک جگہ تو ہم دیں، کہ ابھی تو ٹھیک ہے ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے، تو کم از کم ہم ایسے اداروں کو دے سکتے ہیں جہاں پر کم از کم ایک جگہ کلیکٹ ہو اور پھر زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ انفرادی طور پر دینے میں بہت زیادہ نقصان ہے، اور انفرادی طور پر دینے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن کو آپ دے رہے ہیں، زیادہ تر ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر ہی کے کام کرنے والیوں کو دے دیا جاتا ہے، جو گھر میں آپ کے یہاں برتن دھونے کے لیے آتی ہیں، جھاڑو پوچھا کے لیے آتی ہیں، ان کو آپ زکات دے دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے وہ مزید آپ کی احسان مند ہو جاتی ہیں۔ تو زکات دے کر مطلب آپ ان سے ایکسٹرا کام لے رہے ہیں، تو آپ نے پھر وہ زکات نہیں دی بلکہ آپ نے ان کو زبردستی اپنا احسان مند بنا لیا۔ تو یہ جو گھروں میں کام کرنے والیاں ہیں یا پھر جو دروازوں پر آ کر مانگتی ہیں، ان کو زکات نہیں دی جائے گی، یہ تو آتے ہی نہیں ہے اس میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہٹے کٹے تھے، کمانے والے تھے، وہ آپ سے آ کر صدقہ یا زکات طلب کرتے ہیں، تو آپ نے منع کر دیا ان کو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر طلب کیا صدقہ۔ آپ نے فرمایا صدقات کی تقسیم میں اللہ کسی نبی یا کسی دوسرے کی تقسیم پر راضی نہیں ہوا۔ اس نے جو فیصلہ کیا اور اسے 8 اجزاء میں تقسیم کر دیا، اگر تو بھی ان کے ذیل میں آتا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صدقہ تقسیم کیا یا آپ تقسیم فرما رہے تھے، تو دو ہٹے کٹے آدمی آئے اور صدقے کا سوال کیا۔ آپ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر نظر نیچے کر لی اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقے میں غنی اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہو۔ تو پھر اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہٹے کٹے جو لوگ ہوں گے ان کو صدقات وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں مستحق، اور ہمارے یہاں پر تو کیسے 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 ہیلے بہانے کیے جاتے نا، یقین جانے اتنے سوالات آتے ہیں، لوگ اتنا کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا ہے ایک خاتون کا، وہ خاتون بیوہ ہے، وہ بیٹا کما بھی رہا ہے، اس کو جاب ہے، ان کا ذاتی مکان بھی ہے، اور اس خاتون کے پاس نصاب کی حد تک زیور بھی ہے، لیکن بہت مہنگائی ہے چونکہ، تو بیٹے کی تنخواہ پوری نہیں پڑتی ہے، اب کیا ان کو زکات ہم دیں؟ اب آپ سوچیں بھلا کہ اگر ایسے لوگ زکات لینے لگیں کہ جو جاب بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنا زیور بھی ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہیں، 7.5 تولے سے اوپر ان کے پاس زیورات ہیں، اور پھر بھی وہ خواہش کریں کہ ان کو زکات دی جائے، تو باقی کے مستحق افراد کا کیا ہوگا بھلا، پھر بتائیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہٹے کٹے لوگوں کے لیے صدقات نہیں ہیں جو کما سکتے ہوں۔ اسی طرح سے جو بھی زیر کفالت ہوگا اس کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی، یعنی والدین، دادا، دادی، نانا، نانی، اور اسی طرح سے اولاد، بیوی، بچے، ان سب کو زکات نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ خود اس کے، یعنی جو گھر کا فرد ہے وہ اس کا کفیل ہے، تو وہ زکات ان کو نہیں دے گا۔ تو جو کفیل ہوگا وہ اپنے گھر والوں کو، جن کا کفالت کا وہ ذمہ دار ہے، ان کو وہ زکات نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے کیونکہ بیوی کفیل نہیں ہے، لیکن بیوی زیادہ مالدار ہے، شوہر غریب ہے، تو اس صورت میں بیوی اپنی زکات اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، جیسے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے، ملتی ہے، جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ وہ آپ کے پاس آئیں، وہاں ایک اور انصاری عورت کو آپ کے دروازے پر پایا، اور وہ بھی وہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی جو میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ہم نے ان سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر میں اپنے شوہر اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں خیرات کر دوں تو کیا یہ درست ہوگا؟ ہم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سی عورتیں؟ بلال نے کہا زینب نامی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ صدقہ درست ہے، اور اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک قرابت کا، دوسرے صدقے کا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر تو بیوی کو نہیں دے سکتا زکات، لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی ہے اگر شوہر غریب ہو اس صورت میں، ادروائز نہیں۔ تو وہی بات آتی ہے کہ مسکین اور محتاج ہے اگر تو، اور اگر وہ اس کیٹیگری میں شمار نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کو زکات نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے والد محتاج ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولاد بہترین کمائی ہے، کسب ہے، تو تمہارا مال، تمہارا سب کچھ تمہارے والد کا ہے، یعنی لہٰذا تم ان کے ذمہ دار ہو، اگر والد بوڑھے ہو جائیں تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خرچ اٹھائے۔ یہ تمام زکات کی مداد تھی، اور ویسے بھی زکات کے جو بہت سارے فائدے ہیں، اگر کبھی موقع رہا تو اس کو الگ سے ڈسکس کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے, اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں, اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہاں پر منافقین کی پھر اور ایک بات بتائی گئی ہے, انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے خلاف ہرزہ سرائی میں انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کانوں کا کچا یعنی ہلکا ہے. یعنی مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. یعنی گویا آپ کی جو صفت تھی, آپ جو حلم اور کرم والے, عفو اور درگزر کی صفت آپ کے اندر تھی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک اچھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ہمارا پیغمبر ایسی کوئی شر اور فساد کی بات نہیں سنتا, جو بھی سنتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہی ہے. تو یہ منافقین دراصل اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے, مسلمانوں کا مذاق اڑاتے, تنزیہ باتیں کہتے, فقرے کستے, اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. تو ان کا یہ مطلب ہے دراصل کہ جس کا جو جی چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے, اور جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں. اور اس الزام کا چرچا بھی وہ دراصل اس لیے کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول تو جانتے نا کہ سچے اہل ایمان کون ہیں, اور اگر کوئی بتا بھی دیتا ان منافقین کی سازشوں کو تو ان کو یہی لگتا تھا, ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ ہماری باتیں کی جا رہی ہوگی. تو ان کی مخالفانہ سرگرمیوں کی اگر کوئی آ کر خبر دے دیتا اللہ کے رسول کو, تو یہ اس پر اور الٹا الزام دھرتے تھے کہ اچھا اللہ کے رسول ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں, انہیں چوری تو چوری, اس پر سے سینہ زوری جس کو ہم کہیں گے. تو اس پر یہ لوگ سیخپا ہو گئے, غصہ ہو گئے, اور کہنے لگے کہ ہم جیسے معزز اور شرفا کو ان کے خلاف یہ کنگلے فقیر, ان کی دی ہوئی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں آپ؟ یعنی یہ ان کا انداز تھا, مسلمانوں کا مذاق اڑا کر, مسلمانوں کو ذلیل کر کے آپس میں ہنسی مذاق کرتے, اور کہتے کہ ان کی یہ مجال کہ ہمارے خلاف جا کر خبریں سنائیں. اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے تعلق سے کہا کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے, ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. تو ان کو شکایت یہ تھی کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور پھر اسے درست بھی سمجھ لیتے ہیں. اور یہاں پر منافقین کی دراصل خواہش یہ تھی کہ آپ سچے مسلمانوں کی باتوں پر اعتماد نہ کریں, اور وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے اور کہتے تھے, یا وہ چاہتے تھے کہ ہماری سازشوں, ہماری شرارتوں کے حالات سے جو بھی آپ کو آگاہ کرتا رہے آپ اس کو غلط سمجھیں, جھوٹا جانیں, کیونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے نبی کا ایسا ہونا دراصل تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. تم جو ان کے سامنے ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے ہو اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اور جہاد سے فرار کے لیے جھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہو, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا نبی صبر سے کام لیتا ہے. اگر وہ ان باتوں کی تحقیق شروع کر دے تو تمہاری تو پھر ساری پول کھل جائے گی, تمہارا سارا راز فاش ہو جائے گا. تو اذن کا لفظ آیا ہے, اذن آپ کو معلوم ہوگا نا کان کو کہتے ہیں, تو اسی سے پھر یہ جملہ ہے, عربی زبان کا مقولہ بھی ہے. نعوذ باللہ نبی کو وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. تو انہوں نے رسول کو بھی نہیں چھوڑا. تو یہ اللہ کے رسول جو ضبط تحمل سے کام لیتے ہیں, تو دراصل یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. اگر وہ ہر بات کی تحقیق کر لیتے تو تمہارا جو جھوٹا دعویٰ ہے اسی وقت کھل جاتا تھا. تو تمہاری جو یہ نمائشی باتیں ہیں, تمہارا جو قسمیں کھانا ہے, اور ہر نیک کام سے جو تم فرار حاصل کرتے ہو, تو اگر اللہ کے رسول صبر سے کام نہ لیتے تو تمہاری تو پول کھل جاتی تھی. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر بھی کوئی ٹیم ورک ہو, کوئی لوگ مل کر کام کرتے ہوں, اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں, ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ دوسرے لوگ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے. یعنی دوسرے لوگ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے, وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ اچھا کام کر کے ہمارا نمبر کم کر رہے ہیں. تو جو کم کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اچھا یہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں. یعنی دوسروں پر فوراً الزام رکھ دیتے ہیں, یا یہ تو چاپلوسی کرتے ہیں اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں اچھے کام کرنے والے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, تو سامنے والوں کو برا لگتا ہے کہ اچھا انہیں کی تعریف ہوتی ہے ہمیشہ. تو بھائی آپ بھی ویسے کام کریے, آپ بھی آگے بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت میں حصہ لیجئے، آپ بھی لوگوں کی خیر خواہی ہمدردی میں آگے بڑھیے، خدمت خلق کے کام کریے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی درجہ بلند فرما دے گا۔ ویسے تو خواہش ہونی نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے کریں کہ لوگ واہ واہ کریں، اگر اس کے لیے کوئی کرتا ہے تو اس کا تو سارا کیا کرایہ ہی غارت ہو گیا۔ تو اللہ کی خاطر کریں پہلی بات تو، اور نام و نمود کی خواہش نہ رکھیں، جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ۔ تو دنیا میں کوئی اپریشیٹ نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی تعریف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا ذکر اپنی محفل میں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر آخرت میں دے گا۔ تو دنیا کے لوگوں کی تعریف کے خواہش مند نہ بنے، اور کام میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں، آپ بھی آگے بڑھ چڑھ کر کام میں حصہ لیجئے تاکہ آپ پیچھے نہ رہیں، کیونکہ پیچھے رہ جانے والے کون تھے؟ منافقین تھے، یہ ہمیشہ پیچھے رہتے تھے اور پیچھے بیٹھ کر باتیں بناتے تھے، وہ ڈرائنگ روم وارز جس کو کہتے ہیں نا، کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ڈسکشن کرنا کہ اچھا وہ فلاں نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کرنا چاہیے تھا، فلاں گروپ نے ایسا کرا، انہوں نے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یعنی آپ خود تو باہر نکل کر کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، میدان میں نہیں جا رہے، نہ آگے بڑھ کر کچھ تکلیف اٹھاتے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے بھی نہیں دیتے، ان کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ ایسا کر لیتے تو اچھا ہوتا، ویسا کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ ایسے ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، جو بس صرف باتیں بگاڑتے ہیں اور کچھ نہیں آتا ان کو۔ تو اس زمانے میں مدینہ میں منافقین بھی یہی کرتے تھے، ایک تو جنگ میں جاتے نہیں تھے ساتھ میں، اللہ کے رسول کی مجلسوں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، بیٹھتے تھے تو صرف کان لگا کر بیٹھتے تھے کہ کچھ خبریں جو خاص ہیں وہ سن لیں اور جا کر اپنے لوگوں کو خبر کر دیں، مخبری کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور ہنسی مذاق میں ان کا دل بہت لگتا تھا، گپیں لڑایا کرتے تھے، اور کارآمد کام کوئی ان سے ہوتا نہیں تھا۔ اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے رسول نرم مزاج ہیں تو یہ تو تمہارے حق میں خیر خواہی ہے، اور اہل ایمان پر، یعنی اللہ کے رسول اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، تو پھر اور کس کی سنیں گے پھر؟ اللہ کے رسول اہل ایمان ہی کی تو سنیں گے نا، جنہوں نے قربانیاں دی، جو اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا کا مزدہ سنایا گیا ہے کہ یوزون و رسول اللہ لہم عذاب علیم، یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس رسول کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے؟ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ان لوگ قسمیں بھی کھاتے تھے، یعنی ایک تو کام بھی غلط کرتے، پھر ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارے سارے غلط کاموں پر پردہ پڑا رہے اور اچھے لوگوں میں بھی ہمارا نام آ جائے، لسٹ میں ہمارا نام سب سے ٹاپ پر رہے، اور قربانیاں ہم کچھ نہ دیں۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، فائدہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اگر تم نے سچی توبہ نہ کی تو پھر تم اس عذاب میں ہمیشہ جلتے رہو گے، تمہارے لیے رسوائی ہے۔ یعنی تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، اس کے بعد اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو وہ سزا سے بری ہو جائے گا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نفاق پر جمع رہتا ہے تو پھر اس کو سزا ضرور مل کر رہے گی۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ذالک الخزی العظیم، اس کے لیے بڑی رسوائی ہے۔ تو ان کے لیے رسوائی تو ایک تو اس وقت ہوتی تھی جب ان کی ساز باز منظر عام پر آ جاتی تھی، اور پھر یہ جھوٹی باتیں بنا بنا کر، قسمیں کھا کھا کر اپنی طرف سے مسلمانوں کو اپنی صفائی کی یقین دہانی کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ رسوائی تو اس رسوائی کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے جو انہیں قیامت کے دن ملے گی، یہ جس کا سامنا انہیں قیامت کے دن کرنا پڑے گا، جب ان کی یہ سب شرارتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور پھر وہاں تو کوئی معذرت کا موقع بھی نہیں رہے گا، پھر تو صرف اور صرف ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو یہ جو قسم کھا کھا کر تم اگر مومنوں کو یقین دلا رہے ہو تو بہتر یہ بات ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، کیونکہ معاف کرنے والا تو اللہ ہے اور رسول کا تم نے دراصل استہزاء کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے، تو وہاں آ کر ان کو راضی کرو۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے۔ آپ ان سے کہیے اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو کہہ دیں گے ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے؟ پھر ان سے سوال کیا گیا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر سورہ توبہ کی آیات غزوہ تبوک کے تناظر میں نازل ہوئی، تو یہ منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی تضحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے، اور دیکھتے کہ جو بھی نیک نیتی کے ساتھ جہاد کا ارادہ باندھ رہا ہے یہ جا کر اس کے ارادے کو متزلزل کر دیتے۔ اسی بنا پر بہت سارے اقوال ہمیں ملتے ہیں جو ثابت ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ لڑا رہے تھے۔ ایک نے کہا، اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا کہ یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا بولا، مزہ ہو جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے اللہ کے رسول کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھا تو اپنے دوستوں سے کہا، آپ کو دیکھیے، آپ روم اور شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں، یعنی یہ سارے بیٹھ کر وہ ہنسی دل لگی کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کام، یعنی جو پہلے اس زمانے میں منافق کیا کرتے تھے، آج دیندار طبقے کے ساتھ یہی کام خود مسلمان کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اڑایا جاتا ہے نہیں اڑایا جاتا نیک لوگوں کا مذاق؟ جو دیندار طبقہ ہے، جو عالموں کا طبقہ ہے، ہمارے مسلمان کتنا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذرا گزرنے دیجئے گلی سے کسی نیک شخص کو، جس نے ٹوپی پہن رکھی ہو، جس کی داڑھی ہو، جس نے کرتا پیجامہ پہنا ہو۔ ہمارے نوجوان لڑکے نکڑوں پر، گلیوں کے کونوں پر کھڑے ہو کر ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نیک لوگوں کو تو اتنے عجیب عجیب ان کے نام رکھے گئے ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ خوب ہنستے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر، یا تو ان کی سادگی کا مذاق بناتے ہیں یا کوئی نہ کوئی چیز کا۔ ہمارے یہاں پر یہ ایک فیشن بنا لیا گیا ہے نہیں ہے، صحیح بات بتائیے، کہ دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا۔ پھر کہتے ہیں، اچھا ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، دن رات بس باتیں، گپ شپ، ہنسی کھیل، دل لگی۔ یعنی ان لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی ہو گئے جو اس زمانے میں کام منافق کیا کرتے تھے، آج خود مسلمان، مسلمانوں کی نئی نسل یا خود مسلمان اس کام میں ملوث ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے نا، اتنے لطیفے بنائے گئے ہیں دینداروں کے تعلق سے، مذاق اڑاتے ہیں، اچھا کیا کر لیا، اچھا دین کا کام کر کے کیا کر لیں گے، تنزیہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ لوگ چلے ہیں اب یہ درس دینے، کیا تیر مارتے ہیں دیکھتے ہیں، ان کتنے لوگ بچتے ہیں گناہوں سے ان کی وجہ سے اب دیکھیں گے، ایسا طنز۔ یا پھر جو دین کا کام کرنے جا رہے ہیں، جو بےچارے سیکھنے جا رہے ہیں، ان پر طنز، اچھا چلے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اچھا عمل تو کچھ نہیں ہے اور پڑھنے چلے ہیں، قرآن پڑھنے چلے، یعنی خود تو جاتے نہیں اور دوسروں کو بھی جانے نہیں دیتے۔ اور بہانے کیا بناتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بس ہمارے گھر میں تو بہت ساری چیزیں، ہم کو سب معلوم ہے، ہم کو کیا ضرورت، اور ہم تو کوئی گناہ کرتے نہیں تو ہم کو پھر نیک کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ تو یہ سب دراصل شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے ان کے دلوں میں۔ تو کہتے ہیں، انما کنا نخوض ونلعب، ہم تو بس ہنسی مذاق دل لگی کر رہے تھے۔ جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہاری ہنسی دل لگی صرف اللہ اور اس کے رسول کی آیات کے ساتھ ہی تھی؟ تو پھر کہا جا رہا ہے، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے. یعنی تم جو ایمان ظاہر کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، اس کے بعد تو اب اس کی کوئی اب حیثیت باقی ہی نہیں رہی. یعنی اب تمہیں کچھ عذرات تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کچھ تم کہو گے سب سمجھ جائیں گے کہ تم میں نفاق بھرا ہوا ہے. اب اگر تمہارے زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر تمہارا شمار مسلمانوں میں ہوتا بھی ہے، لیکن اب اس کی گنجائش ختم ہو گئی. تو یہاں پر دو لوگوں کی بات کی گئی، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو سچی توبہ نصیب ہوئی، اللہ تک توبہ کی توفیق دی، اور پھر وہ کفر اور نفاق سے وہ لوگ ہٹ گئے، تو ان کو تو پھر معاف کر دیا گیا اور ان کو مخلص مسلمانوں میں شامل کر لیا گیا. لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو مجرم کہا گیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی اور وہ اپنے کفر اور نفاق پر اڑے رہے. اسی لیے عذاب کی وجہ بھی بیان کر دی گئی، کیونکہ وہ مجرم تھے، یعنی آخر وقت تک انہوں نے توبہ نہیں کی تھی. اور یہ لوگ دراصل قسمیں کھا کھا کر اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت پیش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ اب ایمان والوں سے تمہارا کیا تعلق، تم تو سب کے سب منافق ہو. لہذا یہ منافقت کی بار بار جو ہمیں خامیاں بتائی جا رہی ہیں کہ منافق کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا رویہ ہوتا ہے، کیا ان کا کردار ہوتا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر نفاق کا ایک درجہ بھی ہو. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ منافقت کی چار علامت بتائی گئی ہے حدیث میں. ایک تو وہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جب کسی سے اس کا بحث و مباحثہ ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے. یہ چاروں علامت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس میں کوئی ایک پائی جائے اس میں اس درجے کا نفاق ہوگا. تو جھوٹ بھی منافقت کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان کے اپنے جھوٹ جو اندر چھپے ہوتے تھے اس کو چھپا کر یہ قسمیں کھاتے تھے اور زبان سے کچھ اور ظاہر کرتے تھے. تو لہٰذا ان ساری چیزوں سے ہم بچیں، منافقت سے بچیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل میں نفاق آئے. اور دعا کرتے رہیں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو، میرے دل کو، سب کو نفاق سے پاک کر دے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ اے اللہ بے شک تو ہی آنکھوں کی خیانت، دلوں کی خیانت سب کو جاننے والا تو ہے، تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے. تو لہٰذا اللہ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے اور سچا پکا حقیقی مومن بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم جہنم خالدا فیہا ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أن إِنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين